نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 20ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے 20ویں پارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ نمل ابھی جاری ہے تو کچھ حصہ سورہ نمل کا اس پارے کے اندر ہے تو پارے کے شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے یعنی الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کے معبود ہونے کے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے یعنی اس کے حاکم ہونے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے اس کے رد کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ ذرا غور کر لو یہ بلند و بالا آسمان جو بنایا گیا ہے یہ بارشوں کا برسانا اور پھر باغات کا اگانا اور زمین کو جائے سکون اور راحت قرار دینا اور زمینوں میں یہ نہروں کا یعنی درجاؤں کا نظام جاری کرنا اور پہاڑوں کے ذریعے زمین کا توازن قائم کرنا اور پھر میٹھے اور نمکین پانی کا انتظام یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں اور دکھ کی ماروں کا فریاد سننے والا کیا یہ سب کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے یا پھر تم اور بھی دیکھو کہ ہواؤں کا چلانے والا کون ہے اور کائنات کی ہر شے کو بنانے والا کون ہے کیا خدا واحد کے علاوہ بھی کوئی ہے جس نے یہ کام کیا ہو یا کسی کے بارے میں کوئی شائبہ بھی موجود ہو کہ یہ وہ کام کوئی اور بھی جو ہے کر سکتا ہے ہم تو جو اس ہم اپنے آپ کو جو اس کائنات کی ذہین ترین مخلوق سمجھتے ہیں ہمیں تو ابھی تک یہی معلوم نہیں ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے اور کجا یہ کہ کوئی شخص یا کوئی بھی ذات یا کوئی ہستی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے یہ کائنات بنائی ہے تو اس سے اپنی کم مائگی کا اور اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب طاقت کا اور قدرت کا اندازہ ہو سکتا ہے اور اسی سے انسان کو جو ہے وہ یاد ایک نصیحت کی گئی ہے اور یاد دلایا گیا ہے کہ وہی تو ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہیں وہی معبود ہے وہی حاکم ہے وہی الہ ہے اور اس کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ شریک نہ کرو. پھر جو کفار مکہ ایک سوال کرتے تھے کہ یہ قیامت کب آئے گی تو کفار کے اس سوال کا جو جواب دیا جائے گا جواب دیا گیا یہاں پہ کہ قیامت بہت جلد آئے گی لیکن تم غور کر لو کہ اسی قیامت کو اور اس قیامت کا انکار کرنے والوں جو ماضی میں جن جن لوگوں نے اور جن جن قوموں نے کیا ہے ان کا انجام کیا ہوا ہے تم اس کے بارے میں ذرا سوچتے نہیں ہو. پھر قرآن کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مومنین کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت ہے اور پھر ہدایت کے حصول کا ذریعہ ہے سب سے بڑا ذریعہ یہی قرآن مجید ہے اور تا قیامت یہ ہدایت کے حصول کا ذریعہ جو ہے رہے گا لوگوں کے لیے. قیامت کے روز اللہ کی آیات کو جھٹلانے پر اللہ تعالیٰ لوگوں سے ان سے دریافت فرمائے گا کہ کیا تم نے ایسا کیوں کیا ہے تو وہ اس کا کوئی جواب نہ دے سکیں گے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے تو بالکل گویا اپنے جرم کا جو ہے ارتکاب کر لیں گے جو اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے. آپ کو پھر آخر میں تسلی دی گئی ہے کہ مشرکین مکہ کی سازشوں سے آپ اپنا دل برداشتہ نہ ہوں اور آپ اپنی جو ہے اس کام کو اور دعوت کے کام کو جو ہے وہ جاری رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں چار یا پانچ باتیں جو ہے فرمایا کہ اعلان کر دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے مجھے اس گھر کے رب کی بندگی کا حکم دیا ہے. اس گھر سے مراد ظاہر ہے یہ کعبہ ہے اور کعبہ کے گھر اور رب اس کے رب کی بندگی کا حکم اس نے مجھے دیا ہے. مجھے مسلم متی یعنی متی بننے فرما بردار بننے کا حکم دیا ہے یعنی اللہ نے اپنا متی اور مسلم بننے کا حکم دیا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا یہ بھی حکم دیا ہے کہ بس قرآن سناتے جانے کا حکم اس نے مجھے دیا ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے میں نصیحت کیے جاؤں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میری حیثیت تو بس ایک خبردار کرنے والے کی ہے نذیر کی ہے تو بس جو مانے سو مانے اور جو نہ مانے پھر اس کے نتائج کی ذمہ داری اس کے خود اس کے اوپر اپنے اوپر آئے گی. اس کے بعد پھر سورہ القصص ہے. قصص کا مطلب ہوتا ہے قصے یعنی قصہ کی جمع ہے قصص سٹوریز. تو اس میں بہت ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام کی جو ہے وہ قصص بیان کیے گئے ہیں. اس کا یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ جسٹ ایک لفظ ریپرزینٹڈ لفظ ہے سورت میں سے ایک لیا گیا ہے. یہ سورت پچھلی سورت یعنی سورہ نمل کے بعد نازل ہوئی اور اس کا دور بھی ظاہر وہی ہے 6 سے 10 نبوی کے درمیان میں. یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہوتی تھی اس کے جو تیسرا دور ہے مکہ کے اندر اس دور کے اندر نازل ہوئی ہے. دونوں کا مضمون بھی ایک ہے تم اسلوب میں تھوڑا سا فرق ہے اور تفصیل کا فرق ہے کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھوڑے اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا تھا سورہ نمل کے اندر، یہاں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اور پھر اسی قصے کے تفصیلات اور اسی قصے کی جو اسباق ہیں اس کے توسط سے قریش مکہ کی قیادت کو پھر فرعون اور حامان اور پھر قارون کے انجام سے عبرت دلائی گئی ہے. اور اس صورت میں ایک خاص لفظ جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور وہ اس صورت کا آپ کہہ لیں کہ ایک مرکزی تھیم ہے یا اس صورت کا موضوع ہے، تو یہ کچھ جو ہے وہ زیادہ حقیقت سے بعید بات نہ ہوگی. اور وہ لفظ ہے علو، جس کا مطلب ہوتا ہے اونچائی اور تکبر اور دوسروں کو ہیج جاننا اور اپنے آپ کو اوپر جاننا اور برتر خیال کرنا اور ویسے ہی بیہیو کرنا. تو قرآن نے اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا ہے علو فی الارض، جو ترکیب استعمال کی ہے، زمین کے اندر جو ہے یہ تکبر اور اپنے آپ کو اونچا اور اعلیٰ خیال کرنا جیسے. اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ ظاہر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے، یا جو لوگ بھی اس طریقے سے جو کرتے ہیں وہ سب اس کے ذیل کے اندر آئیں گے. پھر اس صورت کے اندر امامت یعنی لیڈرشپ کی دو اقسام کی وضاحت کی گئی ہے اور لوگوں کو ان کا فرق بتایا گیا ہے. ایک لیڈرشپ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قیادت ہے، جو ایک بالکل صالح قیادت ہے اور مظلوموں کی معاون اور مددگار قیادت ہے. تو اس سے بالکل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمان جب اپنی قیادت کو منتخب کریں یا قیادت کی طرف دیکھیں تو ان کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ صالحیت ہونی چاہیے، اور جو ہے صالحیت اور صلاحیت یہ دونوں سے مرکب جو ہے یہ چیز جو بنتی ہے وہ ایک اسلامی قیادت جو ہے وہ آتی ہے. اور ظاہر ہے جب مظلوموں کے مددگار بن کر اور معاون بن کر کھڑے ہوتے ہیں اور ظلم کے سب سے بڑے نظام اور امریت کے سب سے بڑے نظام اور امپائر اور سب سے بڑے ظالم اور عامر ڈکٹیٹر شخص سے جب وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ صلاحیت بھی موجود ہے. تو گویا اسلامی قیادت کے لیے صالحیت اور صلاحیت دونوں کا ہونا لازمی چیز ہے، لازمی امر ہے. اور دوسری قیادت جو بتائی گئی قرآن نے یہاں پہ جس کو بتایا ہے وہ فرعون اینڈ ہز کمپنی ہے، اور اس کو قرآن نے اور جو اس کے ملا ہیں، قرآن نے اس کے لیے ملا کا لفظ، اس کے جو سردار ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، اس کے جو وزیر و آیان و مددگار ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک بد کردار اور فاسق قیادت ہے، اور یہ ایک متکبر قیادت ہے، اور یہ لوگوں کو دوزخ کی طرف دعوت دینے والی قیادت ہے. تو ظاہر ہے یہ دونوں قیادت کا فرق، جو بھی بد کردار لوگ جن کے کردار جو ہے کہ اوپر حرف ہوگا اور کردار بالکل واضح طور پر کھلم کھلا ان کے کرداروں کے اندر جھول ہوگا اور لوگ ان پہ جو ہے نشان اور انگلی اٹھا سکیں گے، تو یا پھر وہ فسق کے اندر مبتلا ہوں گے یا پھر وہ تکبر میں مبتلا ہوں گے، تو ایسی قیادت مسلمانوں کو صاف طور پر جو ہے ان کو سبق ہے کہ وہ اس قیادت کو اسے جو ہے اجتناب کریں اور اس کو جو ہے منتخب نہ کریں اور اپنے لیڈر نہ بنائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہلاکت اقوام کا قانون اور رسول بتائے ہیں، اور ان تمام اقوام کو جنہیں یعنی ان کا ذکر کیا گیا ہے جن کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کو ہلاک کیا ہے انہیں ان کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے. اور یہاں پہ جو سبق بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا تھا کہ موسیٰ کے یہ جو لوگ تھے ان کو ہلاک کیا گیا ہے، جو بڑی بڑی قومیں تھیں، انہیں اپنے طرز زندگی پر اور رہن سہن پر، اپنی معیشت پر اور اپنی جی ڈی پی پر اور بڑا ان کو ناز تھا کہ جو ہے ہمارے اور ٹیکنالوجی ہماری ایسی ہے اور ہمارا جو ہے معیشت ایسی ہے اور سب کچھ جو ہے ہماری ملٹری مائٹ ایسی ہے اور ہماری جو ہے پولیٹیکل مائٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرنے پہ آیا تو کچھ بھی کام ان کے نہ آیا. اب خود اندازہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہوگا. تو تب پہلی قوموں کے بارے میں بھی ایسا تھا کہ جن کو لوگ دیکھتے تھے تو کہتے کہ یہ کبھی قوم کبھی زوال کا شکار بھی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں کہ آج ان کو ان کے آثار اور کھنڈر جو یا پھر میوزیمز میں ان کی چیزیں پڑی ہیں اور ان سے جو ہے عبرت حاصل کی جا سکتی ہے. آپ تھوڑا سا ذرا سا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب کچھ اختیار کے اندر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک معمولی سی بات، معمولی سی چیز کے ذریعے ایک بیماری کو بھیج کر، اور ایک وائرس آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا آرگنیزم ہے جو ہم مائکروسکوپ کے اندر بھی انسان کو ہزار گنا بھی اگر بڑا کر کے دیکھیں تو انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بھیج دیا، اور کس طریقے سے دنیا کو جو ہے وہ تل پر اس کی ساری معیشت اور اس کا نظام اور ہر چیز کیسے جو ہے ہو گئی ہے، اور انسان دیکھیں کہ یہ بالکل معمولی سی ایک جھلک ہے. और जब अल्लाह ताला अगर इन चीजों को किसी को यानी अल्लाह ताला इन चीजों के बारे में फरमाया कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो जानवर हैं, ये परिंदे हैं, ये जो चीज मखलूक है इंसान की, चाहे वो जो सब माइक्रोस्कोपिक जो है मखलूक है, या फिर जो है वो जो समुद्री है, या जानवरों में जो है, या फिर जमीनी है, सब ये अल्लाह ताला के लश्करों में से, अल्लाह ताला जिस में से इसको जरा सा इशारा कर दे, तो फिर आप देख सकते हैं कि इंसानों की क्या सूरत हाल हो सकती है। आप देखें कि इंसान की हेल्पलेसनेस का हाल, कि जिस जमाने के अंदर प्लेग ताउन का वबा आई, तो उसने फिर अपने मुल्कों के मुल्कों और बरआजमों को अपनी लपेट में लेकर करोड़ों इंसानों को हलाक कर दिया, और इंसान जो है वो किसी सूरत में उसके लिए कुछ जाए पनाह न बचती थी। तो आप देख सकते हैं ये अल्लाह ताला की कुदरत है, और अल्लाह ताला इस तरह की कुदरत रखता है, और जब चाहे जिस कौम को पटख दे, उसको जो है उसका कोई हाथ जो है रोकने वाला नहीं है। फिर इसमें जो हलाकत के कानून में जो है जो असूल बताए गए, उसमें पहला असूल ये बताया गया है कि अल्लाह ताला उन कौमों के अंदर रसूलों को भेजता है, और फिर इतमाम हुज्जत के बगैर किसी कौम को हलाक नहीं करता। तो इतमाम हुज्जत से क्या मुराद है कि अल्लाह के रसूल उन्हें दावा देता है, और एक खास वक्त तक दावा देता है, और बार बार जो है दावा देता है, हत्ता कि वो लोग बिल्कुल उस एंटिटी को, रसूल को जो है वो बर्दाश्त करने की वो काबिल नहीं रहते, और फिर उसको जो है मारने के दर पे हो जाते हैं, या फिर जो है उसको निकाल देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उन कौमों को हलाक कर देता है। दूसरा जो है वो असूल ये बताया है कि जब तक किसी बस्ती के अंदर और किसी इलाके के अंदर इनमें से साले और नेक अफराद जो है वो मुश्तमिल होते हैं, बस्तियां जो नेक अफराद पे और साले अफराद पे मुश्तमिल होती हैं, तो अल्लाह ताला उन कौमों को हलाक नहीं करता। ये दो बातें यहाँ पे बताई गई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की सरगुजश्त बड़ी तफसील के अंदर बहुत फेयरली डिटेल है, और शायद बहुत ही तफसील के साथ सारे वाकयात, हत्ता कि विलादत से लेकर और फिर जवानी और मदियन जाने और वहां शादी करने और फिर वापस आने और नबूवत और तौरात के मिलने तक, सारे के सारे जो है वो हालात तफसील से बताए गए हैं, और उसका इंतबाक किया गया है कुफार मक्का के हालात के ऊपर, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दावत वहां पे दे रहे थे। तो दोनों किरदारों को बिल्कुल जो है वो सामने रख दिया गया है, और लोगों के लिए बता दिया गया, देख लो कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इस किस्से के अंदर चूंकि बहुत तफसील है, तो किस्से के कुछ असबाक ऐसे हैं जो हम जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, और जाहिर है किस्से तकरीबन सारे हमें मालूम है कुरान के हवाले से। तो जो खास तौर पे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जब विलादत हुई और उनको पानी के अंदर डाल दिया गया, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह जो कुछ भी करना चाहता है गैर महसूस तरीके से असबाब को मुहैया कर देता है, और फिर उसी मूसा अलैहिस्सलाम को बच्चे को उसी घर में पहुंचा देता है जो खुद उसे कत्ल करने के दरपे है, और उसी घर में बड़ा करता है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला की कुदरत की जो है एक उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई है। फिर ये भी फरमाया गया कि जब अब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ रहे थे मदियन से, और वहां पे उनकी शादी हुई और वापस आ रहे थे, तो बीवी से कहा कि मैं जो है वो बस कोई रास्ते में कहीं पे जो है वो धुआं नजर आ रहा है, और मैं कुछ जो है वो आग ले आऊं ताकि हम इसे ताप सकें और सर्दी से बचाव का कोई सामान कर सकें। तो वहां पे वो दरअसल जो है वो वादी तुआ थी और कोहे तूर था, और वहां पे अल्लाह ताला ने उनको जो है नबूवत वहां पे अता फरमाई। तो इसमें ये बात बताई है कि नबूवत का ऐलान किसी बड़े जश्न में नहीं किया जाता। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो रास्ता रात चलते हुए वापस मिस्र आते हुए बिल्कुल एक कोह बयाबान के अंदर जो है वो अता कर दी गई नबूवत। तो ये भी बताया गया कि जो 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 इतराज करते थे कुफार मक्का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर के जो है नबूवत के साथ ये और ये और ये होना चाहिए, तो उसकी तरदीद की गई है। जब अल्लाह ताला किसी शख्स से काम लेना चाहता है, तो फिर उसको ताकत और कुव्वत और लाओ लश्कर और सबाब वसाइल की कमी के बावजूद फिर कामयाब कर देता है। जैसे खुद मूसा अलैहिस्सलाम जब गए फिरौन के दरबार में, जब नबी बने रसूल बने, तो फिर कहा गया कि अब जाओ ये पैगाम पहुंचाओ, तो कुछ भी पास ना था, कोई दूसरे लोग न थे, कोई जत्था न था, लश्कर न था, कोई ताकत और कुव्वत न थी, اسباب و وسائل نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کو کامیاب کیا کر دیا. معجزے دکھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ اس لیے بات بتائی گئی ہے کہ کفار مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے طلب کرتے تھے, لیکن یہ بھی بتایا گیا کہ معجزے دیکھ کر تاریخ کی کوئی قوم بھی کبھی اس نے جو ایمان نہیں لے کے آئی. تو اگر یہ اتنے زیادہ دوسرے چیزیں جو ہے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعارف کے لیے اور جو ہے وہ حق کو پہچاننے کے لیے, لیکن اگر کوئی اس طرف نہ پہچاننا چاہے اور اس طرف نہ آنا چاہے تو پھر اس کو زبردستی اسلام جو ہے وہ ایمان کی طرف نہیں لایا جا سکتا. اگر انسان مصائب پر صبر کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے اور حق پر پوری استقامت سے کھڑا رہے تو بالآخر فتح حق ہی ہوتی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کا ایک سبق ہے جو مسلمانوں کو بھی جو ہے بتایا گیا ہے یہاں پہ مکہ کے لوگوں کو. غلامی کا بدترین اثر قوموں میں ہمت اور عزم سے خالی ہو جانا ہے, جیسے بنی اسرائیل ہو گئے. تو یہ ان کا سبق ہے کہ ہر موقع کے اوپر جو ہے وہ کہتے تھے کہ موسیٰ تو نے ہمیں جو ہے مروا ڈالا اور ہم جو ہے وہاں اچھے تھے, غلامی کے اندر اچھے تھے, وہاں پہ ہمیں کھانا پینا تو مل جاتا تھا, اب صحرا میں آ گئے ہیں, کھانا پینا بھی نہیں ہے اور پیچھے سے جو ہے وہ قوم فرعون کی جو ہے لشکر بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. تو ہر موقع کے اوپر جو کوئی ان کے اندر ہمت اور عزم اور جہاد اس کے لیے لڑنے کے لیے کوئی جو ہے قوت نہ پاتے تھے. تو یہ غلامی کا بدترین اثر ہوتا ہے جو قوموں پہ جو آتا ہے. میں کہ جو شخص جو جماعت جو گروہ بھی جان بوجھ کر حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ استعداد جو قبول حق کی استعداد ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے. اور یہ جو ہے معاملہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ حق کو پا لینے کے بعد اور بڑی کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اس کو جو ہے نہیں مانا. حق کے اتباع کی بجائے اگر حق کو اپنی خواہشات کے تابع کر دیا جائے تو ہمیشہ نتیجہ گمراہی کی صورت میں نکلے گا. یہ سبت والوں کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو اہل سبت تھے یعنی سبت ہفتے کا دن, ان پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لازم کر دیا کہ وہ ہفتے کے دن کام نہ کریں, لیکن انہوں نے پھر اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش مطابق عمل کیا اور گمراہ ٹھہرے. کوئی حق کو قبول کرے نہ کرے, دائی کا فرض ہے کہ ہمیشہ اور آخر وقت تک دعوت حق دیتا رہے. یہ ہمیں اسی جو سبت والوں کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل حق وہاں پہ جو موجود تھے جو بڑی قلیل تعداد تھی, آخر وقت تک یہ اہل سبت کو نافرمانی سے روکتے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہے اور اس سے جو ہے وہ بچ جائیں. پھر فرعون کے کردار کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کو بڑا جو ہے اس پہ ایک چارج شیٹ جو ہے اس پہ ایک فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ یہ ایک متکبر اور سرکش اور نسل پرستانہ اور نسل کش ایتھنک کلینزنگ کرنے والا شخص اور الوف الارض کے جرم کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھا. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ایک جو ہے اس کے منسٹر جو ہے وہ قارون کا کردار بھی بتایا گیا کہ یہ بھی ایک موقع پرست سرمایہ دار تھا, طاغوت کا مددگار اور معاون جو ہے وہ بنا, اگرچہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھا, لیکن اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی اور اپنی دنیاوی اور مالی مفادات کی خاطر فرعون سے یعنی دوسری قوم سے جو ان کو غلام بنانے والی اس کی قوم کو غلام بنانے والی قوم اور حکمران تھا اس سے جا ملا. تو پھر جو ہے یہ اس کی ایک کردار میں ایک جو ہے یہ بات اس کے کردار میں واضح کی گئی ہے. اور پھر اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس قدر دولت سے نوازا تھا, اور یہ بھی جو روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس کے لیے جو ہے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو دولت اس کو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت دولت دی, اور اس کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کی خزانوں کی کنجیاں کئی افراد سے اٹھانا جو ہے مشکل ہوتا تھا, تو اس قدر دولت اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی تھی. اور پھر دولت پہ گھمنڈ اور تکبر, اور یہ اس کا جو ہے خاصہ تھا, اور قوم کے سارے لوگوں نے اسے بتایا نصیحت کی کہ جو ہے تم اس پہ اترایا مت کرو اور اس دولت سے غریبوں پہ اس کو خرچ کیا کرو. تو اس نے سب کا مذاق اڑایا کہ یہ جو دولت ہے یہ مجھے اللہ واللہ نے نہیں دی ہے کسی نے, یہ تو میں اپنی علم کی بدولت میں نے اسے جو ہے وہ کمایا ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے اسے خود اپنے ये मेरा वो जो मेरे पास नॉलेज, मेरा इल्म है जो उसके जरिए से मैंने इसे जो है वो इसे कमाया है, तो ये उसकी एक ज़हनियत की अकासी की गई है कि बजाय इसके कि अल्लाह ताला का जो शुक्रमंद होता कि अल्लाह ताला ने उसे ये नेमतें दी हैं और ये दौलत दी है और ये माल दिया है, तो उसको उसने जो है एट्रीब्यूशन जो है उसकी अपनी तरफ है कि ये तो मैंने खुद कमाया है, इसमें अल्लाह ताला का कोई जो है वो हिस्सा नहीं है, ये अल्लाह ताला का इसको मैं क्यों जो है वो एहसान मान रहा हूँ। तो ये जो है उसकी कंडेमनेशन अक्सर आई है। और फिर एक और बात बताई गई है कि जब वो एक दिन निकला अपने लाओ लश्करों के साथ और माल सब अपने माल के साथ, और फिर वो जो उसकी चाबियां उठाने वाले थे उन सब के साथ, तो लोगों ने जो जाहिर बीन निगाहें थी, जाहिर है ये बड़ा लफ्ज जो है वो मानी खेज है कि जो जाहिर बीन निगाहें थी जिनकी लोगों की नजर जाहिर पे होती है, तो फिर उन्होंने कहा कि देखो भाई क्या शान शौकत है, क्या माल है, क्या जो है वो चीजें हैं और क्या जो है वो शान शौकत से जो है जिंदगी गुजार रहा है और लाओ लश्कर है और माल है और सब कुछ अय्याशी है और खुशहाली है, तो ये सब कुछ जो है जो वो देखते रहेगा। उस तरह के तबसरे उन्होंने किए, ये कुरान पाक ने उनके तबसरों को जो है वो ये इसमें नकल किया है। लेकिन जाहिर है जब इस घमंड और तकब्बुर और गरीबों पे ना खर्च करने की बदौलत अल्लाह ताला ने जो है उसको अपने घर समेत और माल समेत जमीन के अंदर जो है गर्क कर दिया, धंसा दिया अल्लाह ताला ने, तो ये भी एक जो है वो चीज है कि अल्लाह ताला से हमेशा जो चीजें जो जाहिर के पीछे जो हकीकत होती है उसको देखने की अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला वो बसीरत अता फरमाए हमें कि हम चीजों को जो है वो देख सकें जैसे जाहिर के पीछे। बहुत सारी जाहिरी चीजें जो है वो इंसान को धोखा देने वाली होती हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा अरिनल अशिया कमा हिया, ऐ अल्लाह हमें मुझे चीजों को हमें चीजों की को ऐसे दिखा जैसे वो हैं, यानी उन पे जो मुलम्माकारी है या उन पे जो चीज जो चढ़ी हुई है बजाय और जिस तरीके से वो धोखा दे सकती हैं उनके अंदर जो हकीकत छुपी है हमें वो चीज अता जो है वो दिखा दे। इसके बाद फिर सूरह अनकबूत है। सूरह अनकबूत का तकरीबन दो तिहाई हिस्सा जो है वो इसी पारे के अंदर है और एक तिहाई तकरीबन जो है वो अगले पारे के अंदर है। ये जो है हिजरत हबशा से पहले नाजिल हुई, 5 नबवी में हिजरत हबशा हुई और 5 हिजरी से पहले ये हुई है, इसलिए कि इसमें हिजरत हबशा के लिए लोगों को तैयार किया गया है। और ये वो शदीद मसायब के जमाना था, कुफार मक्का की तरफ से इस्लाम की मुखालफत पूरे जोर शोर से जारी थी, ईमान वालों पर मजालिम का सिलसिला जारी था, और खास तौर पर ये उनकी एक स्ट्रेटजी जब तब्दील हुई कि ये दावत तो किसी तरीके से अब रुकने वाली नहीं है, और आए दिन कोई ना कोई शख्स जो है किसी न किसी घर से ईमान कबूल कर लेता है और फिर वापस नहीं आते, और खास तौर पर जो है ये नौजवान और ये गुलाम का सिलसिला जो था वो सारे इस्लाम कबूल कर रहे थे, तो फिर उन्होंने नौजवानों के ऊपर और खास तौर पर गुलामे के ऊपर शदीद मजालिम जो है वो तोड़े और हद कर दी, हत्ता के इनमें से गुलामों में से जो लोग ईमान कबूल कर लिए थे उनमें हजरत यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी जौजा हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हो को तो मजालिम की वजह से जहल ने उनको शहीद कर दिया। तो जो है ये वो जो हालात थे जब जो है ये सूरत उतरी है, और ये ईमान वालों में फिर अज़्म व हिम्मत और इस्तेकामत पैदा करने के लिए मुसलमानों को जो है इसमें तवज्जो दिलाई गई और उनको जो है उनको इंस्पायरेशन है इसके लिए, और फिर खास तौर पर फिर ज़ईफ़ुल ईमान जो लोग थे उनका ईमान बढ़ाने के लिए भी इसके अंदर बहुत सारा जो है सामान है। जब सूरत उतरी तो साथ साथ जो लोग खुदा की जो ढील को जब ये फतह समझ रहे थे कि अब्बास साहब हमने इन पे जुल्म की इंतहा कर दी है और ये जो जो सोसाइटी के कमजोर तबके हैं जो खासतौर पर गुलाम हैं तो इनको हमने दबा दिया है, तो उन लोगों को भी फिर सख्त तंबीह की गई है कि तुम इसको जो है फतह मत समझो, ये अल्लाह ताला की तरफ से ढील है। ईमान वालों के लिए भी इसमें सबक है कि इस्लाम की दावत की राह के अंदर लाजमी तौर पर जुल्म सितम और मजालिम तो जो है वो इस राह के अंदर आके रहेंगे और ये लाजमी हिस्सा है। फिर दूसरी बात ये बताई गई है कि ये तारीख है एक इसकी दावत की, ये हमेशा से होता चला आया है और ईमान वालों ने हमेशा ही غیر معمولی جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اور تیسری بات جو بتائی گئی ہے یہاں پہ یہ بتائی گئی کہ اس آزمائش سے حقیقی ایمان والے اور کھوٹے ایمان والے بالکل ممیز کر دیے جاتے. یعنی اس آزمائش کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کھوٹے کو کھرے سے بالکل الگ کر دے, سچے اور حقیقی ایمان والوں کو جو نفاق والے ایمان والے ان سے بالکل جو الگ کر دے. اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خالی کلمہ پڑھ لینے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے, تو قرآن نے کیٹیگوریکلی ان الفاظ کو جو ہے اس کی تردید فرمائی. فرمایا گیا کہ کیا تم اس یہ بات کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے جنت میں چلے جاؤ گے, ایسا نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا ہے, لیکن یہ وہ دور تھا جب والدین نوجوانوں کے اوپر خاص طور پر بہت زیادہ پریشر ڈال رہے تھے کہ تم جو ہے واپس جو ہے وہ کفر کی حالت میں آ جاؤ اور اس نئے دین کو چھوڑ دو. تو اس وجہ سے یہ ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ضرور کرو اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو, لیکن اگر وہ شرک پر آمادہ کریں تو یہ وہ ریڈ لائن ہے, اگر وہ شرک پر آمادہ کریں تو ان کی اطاعت بالکل نہ کرو کسی صورت کے اندر. پھر کمزور ایمان والے مسلمانوں اور ان کے نفاق پہ گرفت کی گئی ہے, جو ہجرت حبشہ جو کہ اس کے لیے مسلمان تیاری کر رہے تھے اور اس کے لیے بات ہو رہی تھی اور تیاریاں ہو رہی تھی, تو اس کے میں جو ہے متردد تھے کہ جائیں نہ جائیں, یہ ایسا ہوگا نہ ہوگا, تو جو ہے وہ یا پھر سرداران قریش سے وہ خوف زدہ تھے, تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ان پہ گرفت کی گئی ہے. اچھا, سخت حالات کے دباؤ سے یہ جو ہے وہ جو آ رہے تھے, یہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اب یہ واضح کر دے کہ اس حقیقی مومن ان میں سے کون ہے. پھر آزمائشوں کی پوری ایک تاریخ لوگوں کے سامنے رکھی گئی کہ نوح علیہ السلام 950 برس تک طویل عرصہ, یہ وہ مقام ہے قرآن کا جہاں پہ ان کی مدت جو ہے وہ دعوت کی جو ہے وہ مینشن کی گئی ہے, 1050 سال کام, 1000 برس انہوں نے جو ہے وہ دعوت دی ہے, اور طرح طرح سے ان کو جو ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں 1000 سالوں کے اندر کس طریقے سے ان کو نہ ستایا ہوگا وہ قوم جو ان کی ہر لحاظ سے جو ہے مخالفت کر رہی تھی, اور مخالفت میں کوئی بھی ایسا جو ہے وہ تیر جو ان کے ترکش میں نہ بچا ہوگا جو انہوں نے آزمایا نہ ہو نوح علیہ السلام پر. پھر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کی ایک تاریخ ہے, اور تو بہت نمایاں ہے کہ کون سی ایسی آزمائش ہے جو ابراہیم علیہ السلام پہ ذاتی حیثیت سے اور اولاد کے حوالے سے اور وطن کے حوالے سے اور ماں باپ کے حوالے سے, اور پھر زندگی کے اندر جو انسان کے اوپر جو ویسے جو ہے آزمائشیں آتی ہیں, جو مشکلیں آتی ہیں, جن حالات سے مشکل حالات سے گزرنا پڑتا ہے, کس طریقے سے ایک پورے زندگی مہاجر کسی ہے جو ہے زندگی گزاری ہے, لیکن آپ اس دعوت کو اسٹیبلش کرنے کے اندر جو ہے پورے اس ریجن کے اندر علاقے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے, اور پھر ان کی نسلوں سے کس طریقے سے جو ہے یہ مونوتھیسٹک ریلیجن ہے جو توحیدی مذاہب ہے, کس طریقے سے یہ آگے جو ہے وہ چلے. پھر لوط علیہ السلام کا اسی طرح تاریخ ہے, اور شعیب علیہ السلام کی بھی ان بتایا گیا کہ کس طریقے سے یہ سب ان آزمائشوں میں سے گزرے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ یہ انبیاء رسول جو تھے جو گزرے ہیں, یہ تو ان کی آزمائش کی تاریخ آزمائش کا ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ ہے, لیکن پھر ان کی قوموں نے جب مان کر نہیں دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے 4 طریقے بھی بتائے, اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تیز آندھی سے, سخت شدید طوفان سے جس میں کوئی چیز نہ بچی ہو ان سے ہلاک کیا, اور کسی کو دھماکے سے ہلاک کیا, اور کسی کو زمین میں دھسا کر ہلاک کیا, اور کسی کو پانی کے اندر غرق کر کے. تو یہ جو ہے لوگوں کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان قدرتوں کا مالک ہے, اور جو اس کے رسولوں کی تکذیب کرے گا وہ ان نتائج سے دوچار ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے جو ظلم و ستم کرنے والے تھے جو ہے ان کو ایک سبق دیا گیا ہے. پھر مکڑی کے جالے کی ایک تمثیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی جو ولایت دیکھتے ہیں, دوسروں کا جو لوگوں دوسروں کی طرف مدد جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر, تو پھر فرمایا کہ ان کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے مکڑی کا ایک جالہ ہوتا ہے جو اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جو انہیں سکون پہنچا سکتا ہے اور انہیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے. اور اس لیے فرمایا کہ سب سے مضبوط سہارا تو اللہ کا سہارا ہے, اور غیر اللہ کا سہارا قطعی طور پر جو ہے مضبوط نہیں ہے. پھر آخر میں توحید کے دلائل دیے گئے ہیں, اور ساتھ ساتھ دعوت بھی دی گئی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے دعوت دیے جائیں اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. تو جو ہے نماز ایسی چیز ہے جو خود ایک ذکر کا اور یاد کا جو ہے ذریعے, جہاں پہ نماز کو ذکر کہا گیا کہ ذکر کو اچیو کریں نماز کے ذریعے سے, گویا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے ہم اس کے ساتھ رابطے کی ہماری اور اس کو یاد کرنے کی ایک صورت ہے. یہ بھی فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے, اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر ہماری نماز ہمیں بے حیائی اور منکر اور برے کاموں سے نہ روکے تو پھر یہ کیسی نماز ہے. اس پہ ہمیں پھر غور کرنا چاہیے کہ یقینی طور پر ہماری نماز کے اندر کوئی بڑی شدید کوئی بڑی خامی اور کمی جو ہے جو ہمیں ان کاموں سے نہیں روک رہی ہے. ہجرت کا حکم دیا گیا ہے مسلمانوں کو, ظاہر یہ ہجرت حبشہ کی بات ہے, اور پھر مسلمان نوجوانوں سے ہجرت کے بعد حمایت کا وعدہ بھی کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بھی میرے راستے کے اندر جد و جہد کریں گے, یہ بڑا ایک اصول تعبد اصول بیان کر دیا گیا کہ جو لوگ بھی میرے راستے کے اندر جد و جہد کریں گے میں انہیں راستے دکھاؤں گا, ان کے لیے راستے کھول دوں گا, اور یہ لوگ جو میرے راستے میں کام کریں یہ محسن ہیں, اور میں محسنین کو اللہ تعالیٰ جو ہے میں ان کے ساتھ ہوں. محسنین کے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, یہ جو بھی میرے راستے میں جد و جہد کریں گے تو میں ان کے لیے راستے جو ہے ان کو دکھاؤں گا, ان کو کھول دوں گا, اور میں ایسے لوگوں کے ساتھ جو احسان کرنے والے ان کے ساتھ ہوں. وہ سورت کا موضوع اگر آپ جو ہے وہ کرنا چاہیں بتانا چاہیں کہ سورت کا موضوع کیا ہے, تو اس سورت کا موضوع جو ہے ایمان والوں پر ابتلاء اور آزمائش یہ ہے کہ اس راستے میں تو یہ بہرحال آ کے رہیں گی, یہ اس کا جو ہے موضوع ہے, اور اس کا تھوڑا سا حصہ اگلے پارے کے اندر ہے, انشاءاللہ اس کا جائزہ ہم کر لیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم فاستغفروا انہ غفور رحیم.